السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سورة النحل کا ہم آخری رکوع شروع کر رہے ہیں، یعنی رکوع نمبر 16 آیت نمبر 120 سے. اس رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور رتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دعوت کے حوالے سے اہم اصول اور رہنمائی اس مقام پر ہمیں عطا فرمائی ہے، اور مزید یہ کہ اہل ایمان کو مشرکین اور مخالفین کے مقابلے میں صبر کی تلقین کی گئی ہے. فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتن، یقیناً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرما بردار امت کی حیثیت رکھتے تھے، اپنی آپ میں، اپنی ذات میں وہ ایک انجمن اور ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے. قانتا للہ حنیفا، جو یکسو ہو کر ایک اللہ کے فرما بردار تھے. ولم یکن من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے. اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا. وہداؤ الی صراط مستقیم، اور ان کو ہدایت عطا فرمائی سیدھے راستے کی طرف. مراد ہے کہ بالکل یکسوئی اللہ نے ان کو عطا فرما دی، اور تمام دیگر لوگوں سے اللہ نے انہیں بے پرواہ فرما دیا، اور اپنے راہ صراط مستقیم پر ان کو اللہ تعالیٰ نے گامزن فرما دیا. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور یقیناً وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں. ثم اوحینا الیک ان تتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی اختیار کیجیے. تو یہ امت بھی ملت ابراہیمی پر ہے. سورہ الحج کی آیت نمبر 78 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو. اور وہ طریقہ ابراہیمی کیا ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 131 ہم پڑھ چکے ہیں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے اسے کہا کہ اپنے آپ کو جھکا دو، سرینڈر کر دو، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے تمام جہان والوں کے رب کے سامنے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے ذریعے سے ہمیں طریقہ ابراہیمی کی پیروی کی تلقین کی جا رہی ہے. ثم اوحینا الیک ان تتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اختیار کیجیے. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. دیکھیے آیت نمبر 120 میں بھی کہا گیا لم یکن من المشرکین، اور آیت نمبر 123 میں کہا جا رہا ہے وما کان من المشرکین. یہ شرک سے بری ذمہ ہونے کی سند ہے جو بار بار ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دی گئی. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یقیناً ہم نے ہفتے کا لوگ ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا. اب یہ اصحاب سب کا واقعہ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں سورہ آراف رکو نمبر 21 کی روشنی میں. اصل بات یہ تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن عطا کیا تھا. بنی اسرائیل کو بھی جمعہ کا دن عطا کیا گیا، یہود نے ہفتے کو اختیار کر لیا، نصارہ نے اتوار کو اختیار کر لیا. اللہ نے ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے جمعے کو ہی اختیار کیا. تو کیونکہ انہوں نے ہفتے کو خود اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو ان کے لیے مقرر فرما دیا کہ جاؤ، یہی تمہارے لیے عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا. اور پھر اس میں سختی، کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے تھے، پورا دن عبادت کرنا ضروری تھی. تفصیل ہم پڑھائے سورہ آراف رکو نمبر 21 میں. یہاں ان کی سزا کے طور پر یہ بات بیان کر دی گئی کہ ان کی روش کی وجہ سے یہی دن ان کے لیے مقرر کر دیا گیا. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یقیناً ہفتے کا دن ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تمہارا رب ان کے درمیان قیامت دن فیصلہ فرما دے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اس کے بعد دعوت کے تین لیولز کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ تمام انسان یکساں اور برابر نہیں ہوتے، سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. تو اس اعتبار سے تین کیٹیگریز ہیں جو قرآن کریم نے یہاں دعوت کے اعتبار سے لوگوں کی بیان فرمائی. فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو لوگوں کو حکمت کے ساتھ. یہ حکمت حکمت عملی کے معنی میں نہیں ہے، اسٹریٹجی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ دلائل کے ساتھ ان لوگوں کو دعوت دو جو غور و فکر کرنے والے ہیں. یہ حکمت ہا قاف میم، اس میں بیسک روٹ ورڈ یہ ہے، مستحکم، استحکام، محکم اردو میں استعمال کرتے ہیں مضبوطی کے معنی میں. تو جو عقل اور شعور کے اعتبار سے پختہ ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کو دعوت دو بالحکمہ دلائل کے ساتھ. نمبر ایک ہو گیا. نمبر دو، والموعظہ الحسنہ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، واعظ و نصیحت کے ساتھ. یہ مراد عوام الناس جو زیادہ فلسفے نہیں جانتے، زیادہ غور و فکر کا ان میں ماننا نہیں ہوتا، اتنے انٹلیکچوئل لیول کے لوگ وہ نہیں ہوتے، ان کو تو سادہ سے انداز میں در بھرا آواز پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ دل سے بات نکلنی چاہیے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو عوام الناس کو درد بھرے انداز سے واعظ و نصیحت پیش کرنے کی ضرورت ہے، بل موعظت الحسنہ، اور انہیں عمدہ درد بھرا آواز اس کے ذریعے سے نصیحت کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کرو، ڈائلاگ کرو، مباحثہ کرو اس طریقے پر جو عمدہ ہو. یہ تیسری کیٹیگری ہوتی ہے ان لوگوں کی جو دین کی دعوت قبول نہیں کرتے، بلکہ اعتراضات اٹھاتے اس پر، اور جو لوگ قبول کر چکے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کو بھی خراب کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اعتراضات کا جواب دینا ضروری ہے، تاکہ جو لوگ دعوت قبول کر چکے ہیں وہ دین سے دور نہ ہو جائیں، اور ان کے اعتراضات کی وجہ سے وہ لوگ کہ جو آ سکتے ہو دین کی طرف وہ رک نہ جائیں. تو ان کے اعتراضات کا جواب دینا ضروری ہے. یہ تین لیولز ہیں جو قرآن کریم بیان کرتا ہے. نمبر ایک، انٹلیکچوئلز، غور و فکر سے کام لینے والے لوگ، سوچنے سمجھنے والے لوگ، جن کے دماغوں میں عین ممکن ہے کہ کئی طرح کے فلسفے موجود ہوں، فرائیڈ کا اور کانٹ کا اور نیٹشے کا نہ جانے کیا کچھ. پھر نمبر دو، عوام الناس جو زیادہ فلسفیانہ ذہن رکھتے ہی نہیں، بلکہ سرے سے نہ زیادہ علمی انداز سے گفتگو سمجھنے کے وہ قائل ہیں، بلکہ وہ دم بھری بات سننا چاہتے ہیں، واعظ و نصیحت جسے کہا جاتا ہے. اور نمبر تین، وہ لوگ جو اعتراضات اٹھانے والے ہیں، باطل نظریات کا پرچار کرنے والے یا دین کی تعلیمات پر اعتراضات اٹھانے والے، یہ تیسرا گروپ ہے. ان تینوں گروپس کو قرآن کریم نے الگ الگ آئیڈینٹیفائی کیا، اور دین کی دعوی کا کام کرنے والوں کو تلقین کی جا رہی کہ ان کو الگ الگ ایڈریس کرنا ہوگا. سب لوگوں کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا نہیں جا سکتا، جیسے کہ جانوروں کا معاملہ ہے، یہ انسان ہے، جانور تو نہیں. تو یہ تین کیٹیگریز ہیں دعوت کے لیولز کے اعتبار سے جس کو قرآن نمایاں کرتا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی اسپیشلائزیشن ہوگی، اور ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ اسٹریٹجیز اختیار کرنی ہوگی. لیکن ہاں، ایک آسانی جو ہمیں حاصل ہے وہ کیا ہے کہ دعوت کے لیے بیسک انسٹرومنٹ قرآن کریم ہے. میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، بشارت اور انذار سورہ مریم آیت نمبر 97 یہ قرآن سے ہوگا، تذکیر قرآن کریم سے ہوگی سورہ قاف کی آخری آیت نمبر 45، اسی طرح مکے کا بڑا جہاد، عقائد کی درستگی، ذہنوں کے خلجان کو دور کرنا، یہ بھی قرآن کے ذریعے سے ہوگا، سورہ فرقان آیت نمبر 52. تبلیغ بھی قرآن کی ہوگی، سورہ المائدہ آیت نمبر 67. یہ سارے مقامات قرآن کے بتا رہے کہ دعوت کا بیسک انسٹرومنٹ ہمارے پاس قرآن ہے. اور قرآن جس دور میں نازل ہو رہا تھا، وہاں سوچنے سمجھنے والے بھی کچھ لوگ تھے، سرداران قریش تھے، وہاں عوام الناس بھی تھے، اور وہاں اعتراضات اٹھانے والے لوگ بھی موجود تھے. اس اعتبار سے اگر ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، تو یقیناً ان تینوں لیولز کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ تینوں لیولز الگ الگ ہیں، ان سے منسلک لوگوں کو علیحدہ علیحدہ ایڈریس کرنا ہوگا، تبھی جا کے دین کی دعوت صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچ سکے گی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف دعوت دو، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ واعظ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے ڈائلاگ کرو، مباحثہ کرو عمدگی کے ساتھ. ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تمہارا خوب جانتا ہے اسے کہ جو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، وہو اعلم بالمهتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پانے والے ہیں. اس کے بعد مشرکین کی طرف سے مخالفت آ رہی تھی، مسلمانوں کو صبر کی تلقین اس مقام پر کی جا رہی ہے. فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے. یہ ہے قانون، بدلہ لینے کی اجازت ہے کس حد تک؟ جتنی کہ تمہیں تکلیف پہنچائی گئی. اخلاق کیا ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. کیونکہ ابھی مکی صورت ہم پڑھ رہے ہیں، مکی دور میں دعوت کا اصول تھا اور دعوت دی جا رہی تھی، اور مکی دور میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. ہم پڑھا ہے سورہ النساء آیت نمبر 77 میں، کہ ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. تو مکے میں دعوت چل رہی تھی اور دعوت کے درمیان دعوت کا اصول یہ ہے کہ اس میں جتنی مشکلات آئیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ اسے برداشت ہی نہیں کرنا بلکہ عمدگی کے ساتھ جواب بھی دینا تکلیف کا. سورہ حامی میں سجدہ آیت نمبر 34 میں الفاظ ہیں ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا جواب بھلائی سے دو. تو جب تک دعوت چل رہی ہوگی دعوت کے دوران اصول یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ برداشت کرو بلکہ عمدگی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کرو. ہاں جب اقامت کا مرحلہ آئے گا, قتال کا مرحلہ آئے گا, پھر ظالموں کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے, توڑے جائیں گے تاکہ اللہ کا دین اس کا بول بالا ہو جائے, اور اللہ کے احکامات کے نفاذ کا معاملہ آئے گا تو مجرمین کو سزا بھی دی جائے گی. لیکن انفرادی سطح پر اور دعوت کے دوران غالب اصول کیا ہے کہ صبر کا مرحلہ اس کو طے کیا جائے, صبر کی روش اختیار کی جائے, اور یہاں تک کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی کوشش کی جائے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ, اور اگر تم صبر کرو, لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو یقین یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. وَاصْبِرْ, اور صبر کرو, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صبر تو اللہ ہی کی مدد سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اور آپ ان پر غم نہ کھائیے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور جو وہ چالے چل رہے ہیں اس پر آپ دل میں تنگی محسوس نہ کیجیے. ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی, اللہ کی نافرمانی سے بچے. والذین هم محسنون, اور وہ جو احسان یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے, اس کو سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے, یہ دوسرا نام ہے اس کا. سورہ بنی اسرائیل اور اس کے بعد سورہ الکہف, یہ دونوں جوڑے جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں اور بڑی اہم صورتیں ہیں جن کو قرآن کریم کے بالکل درمیان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الکہف میں کئی باتیں مشترک ہیں. نمبر ایک, سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے سبحان سے, سبحان الذی, اللہ کی تسبیح سے. سورہ الکہف کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی تحمید یعنی کہ شکر گزاری کی تسبیح سے, الحمدللہ, اس سے آغاز ہوتا ہے سورہ الکہف کا. تو ایک میں تسبیح اور ایک میں حمد کا ذکر. نمبر دو, سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بھی بیعبدہی آیا, عبد کا ذکر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور سورہ الکہف میں عبد کا ذکر آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہاں سورہ بنی اسرائیل میں عروج کا ذکر ہے, اللہ اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان اور اس سے اوپر لے گیا. سورہ الکہف میں نزول کا ذکر ہے, اللہ نے قرآن نازل فرمایا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر قل سے آیات آتی ہیں, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. اسی طرح سورہ الکہف کے آخر میں بھی ہم دیکھیں گے قل سے آیت آئے گی, قل انما انا بشر مثلکم, دونوں جگہ پر اینڈ پر قل سے آیات ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر الفاظ ہے بالکل آخر میں وکبرہ تکبیرا, تکبیر بیان کیجئے اپنے رب کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کا عمل یوں ہے کہ سورہ الکہف کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے. پھر رکوعوں کے اعتبار سے بھی دونوں صورتیں برابر ہیں, دونوں صورتوں میں 12-12 رکوع, تعداد کے اعتبار سے بھی تقریباً برابر. سورہ بنی اسرائیل میں 111 آیات ہیں اور سورہ الکہف میں 110 آیات ہیں. اس اعتبار سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں صورتیں بالکل برابر برابر مشترک ہیں. اسی طرح دونوں صورتوں کے وسط میں ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا, ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے, اس کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار طور میں تھے. سورہ الکہف میں اللہ کے کچھ نیک بندوں کی ہجرت کا ذکر ہے جو کہف یعنی غار میں تھے, یہ بھی مماثلت اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے. تو یہ تو چند مماثلت کی باتیں ہیں جو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الکہف میں ہمارے سامنے آتی ہیں. اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کی طرف, اس میں اول و آخر بنی اسرائیل کا ذکر ہمیں ملے گا, اور وہ لوگ تھے کہ جو ہم سے پہلے امت کے منصب پر فائز, تو ان کے حالات دراصل ہماری رہنمائی اور سبق آموزی اور عبرت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں قرآن کریم کا ذکر بار بار آیا ہے, پورے قرآن میں لفظ قرآن یا اس کا ذکر 60 مرتبہ آیا ہے, جس میں سے 16 مرتبہ اس مقام پر ذکر آیا ہے, تقریباً 64 ہو جاتے ہیں. 16 مرتبہ قرآن کریم کا ذکر ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ملتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ تنبیہ کا انداز بھی ہے, دعوت کا انداز بھی ہے, اور تعلیم کا انداز بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا. اس سورہ مبارکہ میں بالکل آغاز میں سفر معراج کے زمینی حصے جس کو اسرا کہا جاتا ہے, بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر، اس کا ذکر ہے پہلی آیت میں. اور پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آیت نمبر 60 میں یہ بات آئے گی کہ یہ واقعہ معراج کچھ لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گیا تھا کہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. یہ کچھ باتیں سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھی. اب جس کا پہلا رکوع آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، جیسے کہ کیا گیا کہ پہلی آیت میں معراج کا جو واقعہ اس کے زمینی حصے کا ذکر آ رہا ہے، پھر بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان ہمیں سنائی گئی ہے، اور آخر میں اس رکوع میں ان کو قرآن کریم یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ مضامین آ رہے ہیں پہلے رکوع میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. جب اللہ کے لیے پاکی کرنا ذات ہے، اس کا کیا مطلب؟ ظاہری بات ہے کہ معاذ اللہ جو طہارت کے مسائل مخلوق اور بندوں کے ساتھ ہے وہ تو معاملہ نہیں. پاک اس معنی میں اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کمی سے پاک ہے، اللہ ہر احتیاج سے پاک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے، ہر تنزلی سے پاک ہے. یہ پاک اس معنی میں علی کل شیء قدیر ہے، الصمد ہے، بے نیاز، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ، اسرا بعبدہ لیلن، جو رات کے قلیل حصے میں لے گیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصا تک جو کہ بیت المقدس میں، الذي بارکنا حوله لنريه من آیاتنا، وہ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا کی ہے تاکہ ہم انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانی دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. اب اس سے چند باتیں غور طلب ہیں. یہ واقعہ معراج کئی آراء اس میں ہیں، لیکن جو غالب امکان ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے. روایات اور بھی ہیں لیکن غالب امکان اس بات کا ہے، اسی کو ترجیح زیادہ دی گئی کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے واقعہ پیش آیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ رات کے قلیل سے حصے میں، اتنا قلیل کہ روایات میں ہے کہ جو دروازے کی کنڈی تھی وہ بھی ہل رہی تھی، بستر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرم تھا، تبھی تو اللہ نے سبحان کا لفظ استعمال کیا. ہماری عقل میں نہیں آ سکتی یہ بات، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس قدر قلیل حصے میں اللہ راتوں رات لے گیا، سات و آسمان پر بھی، بلکہ اس سے پہلے یہ تو زمینی سفر ہے. یہ زمینی سفر، اس کو اسرا کہا جاتا ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کے بعد جو سفر ہے وہ آسمان کا، اس کو اصل میں معراج کہا جاتا ہے، عروج اسے کہا جاتا ہے. اس کا کچھ ذکر ہے سورہ النجم کی ابتدائی آیات میں، یا ایک ہی آیت میں زمینی حصے کا ذکر. بہرحال تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے کر گئے، لے جایا گیا، براق پر ایک سواری تھی، اور وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی، اس تمام انبیاء کی. اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمان پر لے جایا گیا، ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، پھر اور اللہ آگے لے گئے، ایک مقام پر جبریل علیہ السلام نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. اللہ کے رسول اتنا اللہ سے قریب ہو گئے کہ بس تمام کا فرق رہ گیا ہو، اتنا فرق رہ گیا. اتنا قرب اللہ نے کسی اور شخصیت کو عطا نہیں فرمایا جتنا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. خاص اللہ نے کلام فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنت کی کچھ کیفیات دکھائی گئی، جہنم میں مختلف عذابوں کی کیفیات دکھائی گئی، سود خوروں کا عذاب، چغلی کرنے والوں کا عذاب، غیبت کرنے والوں کا عذاب، زنا کرنے والوں کا عذاب، امت میں انتشار تفرقہ پیدا کرنے والوں کا عذاب. تفاصیل ہمیں احادیث میں ملتی ہیں. اسی سفر کے دوران آپ کے سامنے دودھ اور شراب پیش کیا گیا، آپ نے دودھ کو پسند فرمایا، تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ برکت ہے آپ کی امت کے لیے. اسی طرح اسی سفر میں آپ کو 2 آیات دی گئی، وہ 2 آیات قرآن کی جو زمین پر نازل نہیں ہوئی، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات وہ معراج میں دی گئی. اسی سفر میں آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، ابتدان 50 فرض کی گئی، براسے میں موسیٰ علیہ السلام ملتا ہے کہا جائیے کم کرائیے، میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، کم کرائیے، 5 رہ گئی، پھر کہا موسیٰ نے کم کرائیے نہیں پڑھ سکیں گے یہ لوگ. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، اب اس سے مزید کم کراؤں، اور اللہ نے اعلان فرمایا کہ دیت دے رہا ہوں اب 5، لیکن ثواب 50 سے ملے گا. لیکن امت کا حال یہ کہ وہ اتنے عظیم تحفے کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتی. بہرحال یہ تحفہ دیا گیا. یہ تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی، تفاصیل ہمیں احادیث میں مل جاتی ہیں. یہ واقعہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، امت کا اس پر اجماع ہے، اس کا اجماع ہے کہ حالت بیداری میں ہوا ہے. صرف ایک فرق آتا ہے ایک رائے میں کہ صاحب جسم نہیں بلکہ روح کے ساتھ ہوا ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ روح کے ساتھ ہوا، وہ اور اونچی بات کہتے ہیں کہ جسم کی کثافت، یہ تو حیوانی وجود ہے نا، اس سے پاک کر کے روح کو لے جایا گیا، لیکن یہ اتفاق ہے پوری امت کا کہ حالت بیداری میں ہوا، خواب میں نہیں ہوا ہے. جیسے کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی، اگر خواب میں ہوا ہوتا تو خواب میں تو ہر انسان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے، تو سبحان کہنے کی ضرورت کیا تھی، اتنے اہتمام سے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے. آگے دیکھیں گے آیت نمبر 60 میں اس کو فتنہ بنا دیا گیا، آزمائش بنا دیا گیا، یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں، عین بیداری میں ہوا. عظیم اکثریت کی امت کی رائے یہی ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ ہوا. ایک گروہ کی رائے صحابہ میں سے ہے کہ وہ فرماتے کہ روح کے ساتھ ہوا، لیکن وہ بھی قائل ہے کہ بیداری میں، خواب میں نہیں ہوا. اس اعتبار سے پوری امت اس کا یقین رکھتی ہے، اعتقاد رکھتی ہے کہ حالت بیداری میں یہ پورا معاملہ دکھایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. مزید نوٹ کیجئے کہ کیونکہ یہ مکی دور کا آخری حصہ ہے، مکے والے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر کے دیکھ لیا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. زمین پر یہ کچھ ہو رہا تھا اور اللہ کہاں لے گیا اپنے بندے کو، صلی اللہ علیہ وسلم عروج پر. یہ گویا کہ آپ کے آگے آنے والے ایام کے عروج کا اللہ نے ذکر فرما دیا کہ مکے والے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر چکے، اللہ نے ابھی ان کے حوالے کر رکھا تھا، ٹھوک بجا کر دیکھ لو ہمارے رسول میں کہیں کمی تو نہیں ہے، ثبات کے اعتبار سے، صبر کے پہاڑ کے اعتبار سے نہیں ہے نا. اب اللہ نے عروج عطا فرما دیا اور اس کے بعد یہی عروج آپ کے آئندہ عروجوں کا ذریعہ بنا. ہجرت ہو گئی، ہجرت کے بعد مشرکین مکہ پر تنبیہ آنا شروع ہو گئی، بدر سے ان پر عذاب آنا شروع ہو گیا، ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اسی طرح یہود کو بھی دکھا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کر لی، فرما لی، تو گویا اب نبوت ان سے لے لی گئی اور امامت ان سے لے لی گئی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی. بیت المقدس کا مسئلہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے کہ وہاں پر آپ نے تمام رسولوں کی اور انبیاء کی امامت فرما لی، تو اب دراصل اس پر حق کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. منصب امامت بھی کس کو دے دیا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. اور آگے یہ امت واقعتا امت بننے جا رہی تھی، ہم دیکھیں گے سورہ البنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں خاص طور پر اللہ نے معاشرتی ہدایات بڑی جامعیت کے ساتھ عطا فرمائی. تو یہ ہے اس معراج کے ساتھ یہ ساری باتیں منسلک کی جس کا ظہور آگے آنے والے ایام میں ہونا تھا. فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک وہ ذات یعنی اللہ کہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات. یہ بھی نوٹ فرمائیے، یہ بندگی یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو جہاں جہاں بیان کیا اللہ لفظ عبد لے کر آئے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 لفظ عبد آ گیا، سورہ الکہف آیت نمبر 1 قرآن کا نزول لفظ عبد آئے گا، سورہ فرقان آیت نمبر 1 لفظ عبد آئے گا، فرقان یعنی قرآن آپ پر نازل کیا گیا. سورہ البقرہ آیت نمبر 23 اگر شک ہے اس کلام پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس کے جیسے کوئی شہلا کے دکھا دو. سورہ نجم میں ہم پڑھیں گے جہاں معراج کا واقعہ ہے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے اپنے بندے پر وہی فرمائی جو چاہی. تو اس بندگی کو تو نمایاں کیا، اسی لیے ہم دوسرا کلمہ پڑھتے تو اس کی ترتیب کیا ہے، وہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبد کامل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کامل بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصا تک اللہ انہیں لے گیا. الذي بارکنا حوله، وہ مسجد اقصا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، ایک تو خوشحالی بھی فصل کے اعتبار سے زرخیز علاقہ، اور اس سے بڑھ کر روحانی اعتبار سے کئی ہزار انبیاء اس علاقے میں مبعوث کیے گئے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ اللہ اپنی نشانی اپنے رسولوں کو دکھاتے رہے تاکہ یقین ان میں پیدا ہو اور وہ پورے یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کر سکیں. یہی نشانی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی تھی، ہم پڑھ چکے سورہ آراف آیت نمبر 75 میں، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانی دکھائی. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اس کے بعد اب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے. وہ آتے ہی نا موسی کتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. وجعلنا ھدى لبنی اسرائیل، اور اسے بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو وکیل اور کارساز نہ بنا. پوری توحید کی دعوت کا لب لباب یہ ہے کہ توکل اللہ کی ذات پر ہو جائے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ کے سوا کسی کو کارساز، اللہ فرما رہے کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ. ذریت من حملنا مع نوح، کہ ان لوگوں کی اولاد کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا. طوفان آ گیا تھا، کشتی میں آپ کے چند بیٹے، 3 بیٹے اور جو بقیہ لوگ تھے انہی سے آگے نسل انسانی کا معاملہ چلا ہے. تو اس لیے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ذریت من حملنا مع نوح ان لوگوں کی اولاد کے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، انہ کان عبدا شکورا بے شک وہ شکر گزار بندے تھے، وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب اور یقینا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں طے کر دیا، لتفسدن فی الارض مرتین کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے، ولتعلن علوا کبیرا اور تم دو مرتبہ ضرور عروج حاصل کرو گے، زور تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دو مرتبہ فساد مچاؤ گے تو عذاب آئے گا، اور دو مرتبہ زور پکڑو گے یعنی اللہ تمہیں زمین میں عروج عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد آگے چل کے اگلی آیات میں ان کے اوپر جو عذاب اللہ تعالیٰ نے مسلط فرمائے ان کا ذکر آ رہا ہے، پہلے ہم اس کا مطالعہ کر لیتے پھر میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے بندے بھیجے، وہ گھروں کے بیچ و بیچ فجاسو خلال الدیار وہ گھروں کے بیچ و بیچ داخل ہو گئے، تباہی مچا دی انہوں نے، وکان وعدا مفعولا اور یہ ایک وعدہ تھا پورا ہو کر رہنے والا۔ یہ ان کا پہلا زوال ہے، اس کی تفصیل میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ، بخت نصر کے ہاتھوں 587 قبل مسیح، تفصیل آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ پہلا ان کا زوال، ثم رددنا لکم الکروۃ علیہم پھر ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی یعنی تمہیں عروج عطا فرما دیا۔ یہ ان کے دوسرے عروج کا ذکر ہے، اس کی وضاحت میں انشاءاللہ کر دوں گا، جو کہ عزیر علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور مالوں سے اور بیٹوں سے ہم نے تمہیں مدد عطا کی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور ہم نے تمہیں بڑا جتھا یعنی لشکر عطا فرما دیا، کثیر تعداد عطا فرما دی۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے کہ شکر گزاری کرو، ان احسنتم احسنتم لانفسکم اگر تم بھلائی کی طرف اختیار کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے اختیار کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر تم نے برائی کی، فلاح تو اپنے ہی اوپر اس کا وبال لے کر تم جاؤ گے، اس کا نقصان تمہیں ہی پہنچے گا۔ اب ان کے دوسرے زوال کا ذکر آ رہا ہے جو 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں ان پر آیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، نوٹ کر لیجئے آیت نمبر 4 کے شروع میں بھی یہ الفاظ تھے، اِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پہلا وعدہ، اب آ رہے اِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ دوسرا وعدہ۔ اب پہلی جو آیت نمبر 4 تھی اس میں الفاظ تھے نا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ان الفاظ کو یہاں محذوف مانیں گے ہم آیت نمبر 7 میں، بعثنا علیکم عباد لنا اولی بأس شدید، یہ انڈرسٹوڈ ہے، تو ہم نے تم پر ایسی سخت لڑائی والے بندے بھیجے کہ جو سخت تھے بڑے اور تباہی مچانے والے تھے۔ یہ الفاظ اب آیت نمبر 7 میں بھی ہم محذوف مانیں گے، پھر آگے ہے لیسو وجوہکم تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے یعنی دشمن، ولیدخل المسجد کما دخلوہ اول مرہ اور وہ مسجد یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ وقت نصر نے بھی بیت المقدس کی ہیٹ سیٹ بجا دی تھی اور یہ ٹائٹس رومی جو بادشاہ آیا اس نے بھی، ولیتبرو ما علو تدبیرا تاکہ اور یہ کہ جہاں غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر ڈالیں۔ تو یہ ہے تھوڑی سی تاریخ بنی اسرائیل کی طرف جو قرآن نے یہاں پہ رہنمائی ہمیں دی ہے۔ ان کی آیت نمبر 4 میں دو عروج اور دو زوال کا ذکر ہے، اور جو اگلی آیات تھی اس میں دو زوال اور ایک عروج کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ تاریخی اعتبار سے اس کو نوٹ فرما لیجئے، اور یہ بات کہ بنی اسرائیل کا سارا قصہ اور حالات بیان کیے جاتے ہیں ہمارے عبرت کے لیے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایک حدیث کی روشنی میں کہ اس امت کے ساتھ بھی دو عروج اور دو زوال کا معاملہ رہا۔ اب دیکھیے پہلے بنی اسرائیل کے حالات کو، ان کا پہلا عروج ہوا 1020 قبل مسیح، 1020 BCE بیفور کرسچن ایرا، یہ یوشع بن نون اور ان کے بعد جناب تالوت کا دور تھا، وہی جناب تالوت جن کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ آیت رکوع نمبر 31 اور 32 میں، ان کے بعد داؤد علیہ السلام، ان کے بعد سلیمان علیہ السلام، یہ ان کا گولڈن پیریڈ تھا۔ تو 1020 قبل مسیح ان کا پہلا عروج تھا۔ پھر ان کا پہلا زوال یہ بخت نصر کے ہاتھوں آیا 587 BCE 587 قبل مسیح، اور یہ شخص عراق سے آیا اور اس نے 600,000 یہودی قتل کیے اور 600,000 کو اس نے قید کیا، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پہلی مرتبہ بیت المقدس کو ڈھا دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا عروج ان کا عزیر علیہ السلام کے دور میں، نبی تھے اللہ کے، انہوں نے تحریک ان میں برپا کی، اصلاح کی۔ ان کا جو پیریڈ بنتا ہے وہ 170 BCE سے 67 BCE، اور یہ سمجھتے ہیں کہ BCE قبل مسیح الٹا چلے گا، 170 BCE سے لے کے 67 BCE تک یعنی 170 قبل مسیح سے لے کے 67 قبل مسیح تک، یہ پیریڈ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا. اور پھر ایک تحریک ان میں برپا ہوئی، دوبارہ ان کو اللہ نے عروج دیا جس کا ذکر آگے آیت نمبر 6 میں. اس کے بعد ان کا دوسرا زوال یہ 70 عیسوی میں ہوا ہے ٹائٹس رومی کے ہاتھوں. یہ روم سے بادشاہ آیا اور اس نے 133,000 یہودی قتل کیے اور 67,067 کو اس نے قید بنا کر 200,000 کی گنتی بری کر دی. اور دوسری مرتبہ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی اور بیت المقدس دوبارہ ڈھا دیا گیا. اس وقت سے گرا ہوا ہے، جس کو تعمیر کرنے کی تیسری مرتبہ کی کوشش ہے یہ جیوز کی. یہ سارے ان کے منصوبے جو پروٹوکولز کے نام سے پبلش شدہ موجود ہیں، پبلکلی اویلیبل ہیں، یہ ساری کوشش اسی کی ہے، اس کو دوبارہ وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ان کے دو عروج اور دو زوال ہیں. اس کے بعد ان کا زوال جاری رہا، جیسے کہ گزشتہ صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں 60,00,000 یہودی مارے گئے، سوائے اس کے کیا کچھ پناہ ان کو مل گئی امریکہ اور برطانیہ کی ریاستوں کی، عیسائیوں کی سپورٹ مل گئی جس کی وجہ سے یہ باقی ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے جو اسی صورت میں آگے چل کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اچھا، اب آئیے اس بات کی طرف کہ ہمارے اس میں کیا سبق آموزی ہے. پہلے تو ایک بہترین حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالکل واضح رہنمائی دیتی ہے اس مسئلے پر، وہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْفَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہی حالات آ کر رہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل پر آئے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے. ان کے بھی دو عروج و زوال، ہمارے بھی دو عروج و زوال، اس کو بھی نوٹ فرما لیجیے. ہمارا پہلا عروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو گیا، خلفائے راشدین کے دور سے شروع ہو گیا، اور پھر کچھ دنیاوی عروج کے اعتبار سے بھی بنو امیہ بنو عباس کے دور میں 8ویں، 9ویں، 10ویں صدی عیسوی تک یہ شان و شوکت رہی مسلمانوں کی. اسلام کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں پوری شان و شوکت کے ساتھ، وہ اسلام کا عروج تھا، وہ ختم اس کے بعد نہیں ہوا. نوٹ کیجئے گا اس چیز کو، اس کی تفصیل آگے کروں گا. پھر مسلمانوں کا عروج بھی ہوتا رہا جو بنو امیہ بنو عباس کے دور میں رہا. پھر ہمارا پہلا زوال یہ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں صلیبی جنگیں شروع ہوئیں، اور 1099 عیسوی میں مسجد اقصی وہ پامال ہوئی عیسائیوں کے ہاتھوں. پھر تاتاریوں نے حملے کیے اور 1258 عیسوی میں بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. یہ ہمارا پہلا زوال. اس کے بعد وہ جو شعر ہے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو سنم خالص. انہی تاتاریوں کی اگلی نسل کو اللہ نے قبول اسلام کی توفیق عطا فرما دی، ترکان تیموری، ترکان عثمانی. یہ اب ہمارا دوسرا عروج شروع ہوتا ہے، یہ 16ویں صدی میں، اور 1526 عیسوی میں خلافت عثمانیہ قائم ہوتی ہے اور اس کی حکومت پھر اٹلی اور یورپ اور افریقہ اور ایشیا کے علاقوں تک پھیل جاتی ہے. یہ ہمارا دوسرا عروج تھا، لیکن کس کا؟ مسلمانوں. پھر ہمارا دوسرا زوال، 1924 میں رہی صحیح خلافت بھی ختم ہو گئی، قبالہ کا ترک آ گیا. اس کے بعد اکثر مسلم علاقے وہ غیروں کے تسلط میں جانا شروع ہو گئے، اور پھر کچھ آزادیاں تو ملی لیکن ذلت بڑھتی چلی گئی. 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کیا بیت المقدس پر اور مسلمانوں کو نکالا گیا وہاں، اور اب تک وہ قابض ہے وہاں پر. 1971 میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے، وہ سرزمین کے جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی تھی. یہ ہمارا دوسرا زوال، وہ چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، تا کہ آج عراق اور افغانستان اور کشمیر اور فلسطین اور الجزائر اور بوسنیا اور چیچنیا، نہ جانے کون کون سے علاقے زوال کی انتہا پر مسلمان آج پہنچے ہوئے. لیکن اسلام کا دور جو تھا وہ عروج ہوا ایک ہی مرتبہ، محمد کریم والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد اسلام کا دوسرا عروج باقی ہے. چنانچہ نوٹ کیجئے، جہاں یہ دوسرا زوال اپنی انتہا کو جا رہا ہے، جیسے رات انتہائی تاریخ در تاریخ در تاریخ ہوتی ہے، تو صبح صادق اسی کے ساتھ نمودار ہونا شروع ہوتی ہے، ہوتی ہے، ہوتی ہے، پھر سورج نکلتا ہے اور پھر وہ دن چڑھتا ہے. تو اسی زوال کی انتہا کے ساتھ ایک اسلامک رینائسنس کی تحریک پوری عالم اسلام میں برپا ہونا شروع تو ہو چکی ہے. یہ جہاد کے غلغلے، یہ تبلیغ کی دعوتیں، یہ قرآن کی بنیاد پر دعوتیں، یہ دین اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے اپنا غلبہ چاہتا ہے، اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے وہ غلبہ چاہتا ہے، قرآن کے ذریعے سے ایمان حقیقی حاصل کرو اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ لانے کی کوشش کرو۔ اب الحمدللہ یہ باتیں ہو رہی گزشتہ 50 برس سے زیادہ، تو گویا اس زوال کی انتہا کے ساتھ ساتھ ایک عروج کی طرف پیش قدمی کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ کئی جماعتیں ہیں، کئی افکار ہیں، ان میں تطہیر کی ضرورت ہے، ان کو منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لانے کی ضرورت ہے، وہ طریقہ جو محمد کریم نے اختیار کیا جس کے ذریعے سے دین غالب ہوا اس طرف لانے کی ضرورت تو ہے، اٹس اے ریئل ٹاسک اہیڈ جو کرنا ہے ہمیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اسلام کے عروج کی طرف، اسلام کی نشت ثانیہ کی طرف، اسلامک رینائسنس کی طرف ایک پیش قدمی شروع بہرحال ہو چکی ہے، اور اللہ کے وعدے ہیں کہ بالآخر اللہ اپنے اس دین کو غالب فرما کر رہے گا۔ بارہ یہ جو مقام قرآن کریم کا جو ہمیں بتا تو رہا ہے تاریخ بنی اسرائیل کی، لیکن وہ ایک حدیث جامع ترمذی کی کہ لازماً میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، وہ ہمیں بڑی اہم رہنمائی دے رہی ہے کہ اس تاریخ سے ہم سبق حاصل کر کے اپنی روش کو درست کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس موضوع پر بہت عمدہ کتاب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہے لیسنز فرام ہسٹری کے نام سے، اس کا مطالعہ ان دونوں امتوں بنی اسرائیل اور ہماری امت ان کی تاریخ کے مطالعے کے اعتبار سے بڑا مفید رہے گا مطالعہ۔ پھر یہ کہ ایک اور کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑی عمدگی کے ساتھ واضح فرمایا ہے، انشاءاللہ ان کتابوں کا مطالعہ اس پس منظر میں بہت مفید رہے گا۔ اچھا اب یہ ان کا دوسرا زوال چلتا رہا، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے ان کو آخری موقع دیا یہود کو خاص طور پر کہ دیکھو اب رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری کتابوں میں ان کے بشارات موجود ہیں، قبول کر لو، اللہ اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا عسى ربكم ان يرحمكم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، وان عدتم عدنا، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، یعنی اگر تم نافرمانی پر اڑے رہو گے تو ہم بھی تم پر عذاب مسلط کریں گے، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ اب یہ رحمت اللہ کی کس طرح ملے گی؟ اس کا ذریعہ ہے یہ قرآن کریم، ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، یبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے، تو اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی رحمت کے طفیل میں ملا، اور رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تلاوت قرآن کا علم عطا فرمائے، یہ سورہ یونس آیت 57 وبی رحمتی ہی، یہ قرآن اللہ کی رحمت سے ملا، تو جو اس قرآن کو تھام لے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ دعویٰ دی گئی بنی اسرائیل کو بھی کہ ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، یبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور ڈٹے رہے اور اڑے رہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی پر، چنانچہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان سارے قبائل کا صفایا کیا گیا اور ان کو جزیرہ عرب سے پھر نکال بھی دیا گیا تھا، اس کے بعد تتر بتر پھرتے رہے، اور اب یہ کہ اسرائیل کی ریاست میں جمع ہو گئے، وہ بھی اللہ کی ایک پلاننگ ہے کہ ایک جگہ جمع ہو کے ان سب کو ختم کرنا مقصود ہے، جس کی طرف اشارہ انشاءاللہ اس صورت میں آگے چل کر آئے، لیکن انہوں نے بہرحال قبول نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ یبشر المؤمنین، اور یہ اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے، الذین یعملون الصالحات، کہ جو عمدہ اعمال کرتے ہیں، ان لهم اجرا کبیرا، کہ یقینا ان کے لیے بڑا اجر ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں انسان کی جلد بازی کی روش کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا بیان ہے، نافرمان قوموں کا ذکر ہے، اور دنیا اور آخرت کا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے، دُعَاهُ بِالْخَيْرِ، جیسے کہ وہ بھلائی کی دعا مانگتا ہے، جیسے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو بھلائی جلدی مل جائے، بعض اوقات اپنی بلکہ بسا اوقات اپنی ناسمجھی کی وجہ سے برائی بھی مانگ لیتا ہے۔ اس کی آسان سی مثال کیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کوئلے کے اوپر اپنی بوٹیاں وغیرہ سیک رہے ہیں، بقرعید کا دن ہو یا ادر وائز، اس بچے کو انگارا بڑا اچھا لگ رہا ہے، وہ لبک لبک کے اس کو لینا چاہ رہا ہے، لیکن اس کی ماں یا اس کا باپ یا دیگر کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے اس کو ہٹا رہے ہیں وہاں سے، بچہ کیا سمجھے گا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے، ہاتھ جل جائے گا اس کو، اس کو نہیں پتا ہوتا۔ ایسے انسان نہ سمجھے نہ جانے کیا کچھ مانگ لیتا ہے، اے اللہ مجھے اتنی دولت عطا فرما دے، اس کو پتہ نہیں کہ یہ دولت اس کو قارون بنا دے گی یا فرعون بنا دے گی اس کو. تو ویدعو الانسان بالشر دعاء بالخیر، انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے کہ وہ بھلائی کی دعا کر لیتا ہے. وکان الانسان عجولا، اور انسان جلد باز کہ عمل کا بدلہ چاہتا ہے کہ فوراً مل جائے. اس کے بعد کچھ نشانیوں کا ذکر ہے، فرمایا کہ وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. فمحونا آیت اللیل، پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا سکون کے لیے. وجعلنا آیت النہار مبصرا، اور ہم نے دن کی نشانیوں کو روشن بنایا. لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو. ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو. یہ سارے مقاصد کے تحت یہ نشانیاں دی گئیں. وکل شیء فصلناه تفصیلا، اور ہم نے ہر شے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے، یعنی ہدایت کے لیے جو اصولی بنیادی باتیں ضروری ہیں وہ تمام جزیات کے ساتھ اس قرآن میں بیان کر دی گئی. اس کے بعد محاسبہ اخروی کا ذکر. وکل انسان الزمناه طائره في عنقه، اور ہم نے ہر انسان کی قسمت یا اس کی شامت اعمال اس کی گردن میں ہی لٹکا دی ہے. ونخرج له يوم القيامه كتابا، اور ہم اس کے لیے نکالیں گے قیامت کے دن ایک لکھی ہوئی کتاب. یلقاہ منشورا، وہ اسے کھلا ہوا پائے گا. اقرا کتابک، پڑھ لے اپنا نام اعمال اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنے اوپر خود ہی کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کی شامت اعمال اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے قیامت کے دن، اور اس کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے، قیامت کے دن ہم اسے نکال کر دکھا دیں گے. یہ مقام سمجھنے کے لیے پہلے ایک اور مقام کا ریفرنس کافی رہے گا، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ نے بات اشارت فرمائی. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، انسانوں کے ہاتھ اور پیر اور ان کی کھالے گواہی. سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، ان کی سماعت اور ان کی بصارت اور ان کی کھالے گواہی دیں گی اس دن. یہ اللہ کا کلام. اب اس کو سمجھ لیجئے کہ جب یہ کھالے گواہی دے رہی ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے اسٹوریج کو ایسی اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہو کہ نکال کر انسان کے سامنے پیش کر دی جائے. یہ ٹیکنالوجی بارہ سامنے آ چکی ہے کہ کچھ جانوروں کے وجود سے ٹیشوز لے کر ان سے ڈسکٹس بنائے گئے کہ جس پر اب ڈیٹا اسٹور کیا جا رہا ہے، اور ان کی اسٹوریج کیپیسٹی عام ڈسکٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو جانوروں کے ٹیشوز سب تو انسان پہنچ چکا، تو رحمان کے لیے کیا مسئلہ ہے کسی انسان کے وجود میں سے کچھ ٹیشوز لے کر یا کسی اور طریقے پر بھی اس کی پوری ہارڈ ڈسک بنا کے اس کے سامنے رکھ دی جائے. اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب کو. یہ وہ باتیں کہ جو آج کے اس دور میں سمجھنا ہمارے لیے اللہ نے بہت ہی آسان فرما دی. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اپنا محاسبہ جو ہمارا ہونا ہے اس کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جس نے ہدایت پائی تو اس نے صرف اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی. ومن ضل، اور جس نے گمراہی اختیار کی. فانما يضل عليها، تو وہ گمراہ ہوا اپنے ہی برے کو، اس کا وبال اسی پر جائے گا. ولا تذر وازرة وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ مضمون 6 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور جب تک ہم رسول نہ بھیجیں ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں. اس آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا، اللہ رسولوں کو بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتمام میں حجت فرماتے رہے. جب قوموں نے ڈھٹائی کہیں مظاہرہ کیا، مان کر نہ دیا، تب اللہ کا عذاب آیا اور قومیں ہلاک کر دی گئیں. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور جب تک ہم رسول نہ بھیجیں ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں. وإذا أردنا أن نهلك قرية، اور جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہا. امرنا مترفیہا، تو ہم نے اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دے بھیجا. ففسقوا فیہا، تو انہوں نے اس میں یعنی بستی میں نافرمانی کی. فحق علیہ القول، پھر ان پر پوری ہو گئی بات یعنی اللہ کا حکم عذاب کا. فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم نے انہیں بری طرح ہلاک کر دیا. یہ خوشحال طبقہ، یہ اوپر والا طبقہ، یہ ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے دعوت حق کی مخالفت میں. ان کو پھر اللہ ڈھیل دیتا ہے اور یہ فساد مچاتے ہیں زمین میں، دوسروں کی گمراہی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، لیکن بالآخر اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں اور عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں نوح علیہ السلام کے بعد. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور یقیناً تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے اور دیکھنے کے اعتبار سے. اس کے بعد دنیا اور آخرت کا موازنہ آ رہا ہے. یہ مضمون قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے، لیکن یہ مقام جو ہم پڑھ رہے ہیں اس موضوع کے حوالے سے دنیا اور آخرت کے کمپیریزن اور ان کے لیے محنت کے اعتبار سے پورے قرآن کا نقطۂ عروج یعنی کلائمکس ہے. فرمایا من کان یرید العاجلہ، جو کوئی جلدی کی شے چاہتا ہے، یعنی دنیا کو عاجلہ بھی کہا جاتا ہے، جو جلدی فوراً مل جاتی ہے، جو کوئی دنیا چاہتا ہے، عجلنا له فیما نشاء لمن نرید، تو ہم اس کو جتنا چاہیں دنیا میں جلدی دے دیں گے، لمن نرید جتنا چاہیں گے. ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی، یصلاها مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا مذمت کر کیا گیا اور دھکیلا بنا کر، یعنی مذمت کی حالت میں اور دھکیل دیے جانے کی حالت میں اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں اس میں سے عطا کر دیتے ہیں. نوٹ کیجئے گا، جو فقط چاہتا ہے، محنت کی بات نہیں ہے یہ رسم. اگلی آیت دیکھیں، ومن اراد الاخرہ، اور جو آخرت کی خواہش رکھتا ہو، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے محنت بھی کرے. آخرت کے لیے چاہنا کافی نہیں، اس کے لیے محنت بھی کرے، اور محنت کی جڑ و بنیاد میں وہ مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو. فاولئک کان سعیهم مشکورا، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی، قبول کی جائے گی. یہ فرق ہے اصل میں. دنیا کے لیے کہا جو چاہے گا دنیا مل جائے اس کو دے دیں گے، جس کو چاہیں گے دے دیں گے، لیکن آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا. اور آخرت کا معاملہ جو چاہے گا اس کو نہیں، جو محنت بھی کرے اور ایمان کے ساتھ کرے اس کو عطا کی جائے گی، ان کی کوششیں مقبول ہوں گی. یہ اصل مسئلہ ہے. چنانچہ دنیا کا رزق اللہ کے ہاں طے شدہ ہے. بخاری مسلم کی حدیث، بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے اپنی ماں کے وطن میں، 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی اس کا رزق کتنا ہوگا، لکھا ہوا ہے پہلے سے. یہ جو سکتا ہے کہ وہ زیادہ کوالیفائڈ ہو جائے، زیادہ محنت کر لے، 8 کے بجائے 16 گھنٹے محنت کر لے تو زیادہ مل جائے گا اس کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا. تو اتنی محنت کرے تو جائز ہو، جس سے ضروریات پوری ہو جائے بات ختم، تو مل جائے گا. جیسے پرندوں کا معاملہ ہم نے پڑھا، جامع ترمذی کی حدیث، صبح نکلتے بھوکے، نکلتے تو ہے نا، شام کو آتے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو دنیا تو ہر ایک کو مل جائے گی، چاہنے سے مل جائے گی، آخرت چاہنے سے نہیں ملے گی. محنت شرط لازم اور ایمان شرط لازم ہے. اب یہ انسان دیکھ لے کہ وہ دنیا کے جو بغیر چاہے بھی مل جائے گی اس کے پیچھے اتنا دیوانہ ہو رہا ہے کہ وہ اصل زندگی جو فقط چاہنے سے نہیں مل سکتی اس کو بگاڑ لے، تو اس سے بڑا کوئی سودا، اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا نقصان، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہمیں یہ حقیقت ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے سجھا دے کہ بھائی یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، ضرورت کے تک رکھو، ریلیز کرو اپنے آپ کو اس دنیا سے آخرت کی فکر کے لیے، تیاری کے لیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کل نمد ہا الائی وہا الائی من عطاء ربک، ہم تمہارے رب کی بخشش سے ان کو بھی اور ان کو بھی ہر ایک کو دیتے ہیں، دنیا چاہنے والوں کو بھی اور آخرت چاہنے والوں کو، ہر ایک کو دے رہے ہیں. وما کان عطاء ربک محظورا، اور تمہارے رب کی بخشش کسی سے روکے جانے والی نہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تو دنیا میں وہ ہر ایک کو دے دے گا. ایسے نہیں کہ صرف نیک لوگوں کو کھانا پینے ملے گا، نہیں، یہاں سب کے لیے ہے، وہاں کس کے لیے؟ صرف اہل ایمان کے لیے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھو ہم نے کس طرح ان کو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وللآخرت اکبر درجات، اور آخرت کے درجے سب سے بڑے ہیں. واکبر تفضیلا، اور فضیلت میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں. دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ سب آزمائش کے لیے. سورہ فجر کی آیت نمبر 15 اور 16، اللہ دے کر آزماتا ہے، اللہ لے کر آزماتا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 7، سب کو سجایا گیا آزمائش کے، زندگی کا مقصد آزمائش. سورہ ملک آیت نمبر 2 میں تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ. تو اوپر نیچے اللہ نے کسی کو رکھا، اللہ کی دین ہے، وہ بہتر جانتا ہے، لیکن اصل درجات یہاں کی نہیں، کہاں کے؟ آخرت کے. وللآخرت اکبر درجات، اور آخرت کے درجے یقیناً سب سے بڑے. اکبر تفضیلا، اور فضیلت میں سب سے بڑھ کر ہیں. لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ. فتقعد مذموما مخذولا، بس تم بیٹھ رہو گے مذمت کیے گئے بنا کر اور بے بس کیے گئے بنا کر، یعنی کہ اس حال میں تم ہو جاؤ گے کہ تمہاری مذمت ہی ہوتی رہے گی اور بے بس ہو جاؤ گے اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو شامل کرنے کی کوشش کی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. اصل میں آگے 2 رکوع میں تفصیل خاصی زیادہ ہے،